عوام کا مفاد اس میں ہے کہ تسلط پسند طاقتوں کی پیروی نہ کی جائے. ایکواڈور کے میڈیا سے صدر مملکت کا انٹرویو. ایران علاقے کا طاقتور ترین ملک اور ابنائے ہرمز کا محافظ ہے قائد انقلاب اسلامی کے مشیر اعلی کی گفتگو. اور پاکستان سپریم کورٹ میں این آر او کیس کی سماعت. وزیراعظم کو توہین عدالت کا نوٹس. عدالت میں حاضر ہونے کا حکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. خبرنامے کے ساتھ میسم رضا حاضر ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir. لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے. صدر ڈاکٹر احمدی نژاد نے کہا ہے کہ قوموں کے مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ تسلط پسند اور سامراجی طاقتوں کی پیروی نہ کی جائے کیونکہ یہ طاقتیں صرف اپنی جیبیں بھرنے کی فکر میں لگی ہوئی ہیں.
ایکواڈور کے اخبار ٹیلی گرافوں اور سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر احمدی نژاد نے دنیا میں جاری جنگوں اور کشیدگی کی وجوہات پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور یہ بات زور دے کر کہی کہ قدرتی ذخائر اور افرادی قوت سے مالا مال ہونے کے باوجود لاطینی امریکہ کے ایک بڑے خطے میں غربت اور تنگ دستی کی وجہ یہ ہے کہ سامراجی طاقتوں نے عوامی دولت کو جی بھر کے لوٹا ہے اور صرف اپنی جیبیں بھرتی رہی ہیں. صدر مملکت نے بعض ملکوں کی جانب سے ایرانی جوہری سرگرمیوں کی مخالفت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جوہری ٹیکنالوجی کو 16 انتہائی اہم پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور صنعت و زراعت، صحت اور بجلی کی پیداوار میں اس کا زبردست استعمال ہے. انہوں نے کہا کہ جوہری توانائی آلودگی سے پاک ایندھن ہے اور تمام قوموں کو اس کے استعمال کا حق ملنا چاہیے. صدر احمدی نژاد نے ایٹمی ایندھن کے فوائد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فوسل انرجی کے مقابلے میں ایٹمی توانائی انتہائی سستی ہے، آلودگی پیدا نہیں کرتی اور ایٹمی توانائی کے استعمال کے ذریعے فوسل انرجی کو پیٹرو کیمیکل جیسی قیمتی مصنوعات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے امریکہ کی جانب سے ایران کی پرم جوہری سرگرمیوں کی مخالفت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ایران جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے ساتھ سب سے زیادہ تعاون کرنے والا ملک ہے اور اس نے معاہدے کے تحت آئی اے ای اے کی جانب سے اٹھائے جانے والے تمام بنیادی سوالوں کے جوابات دے دیے ہیں. صدر نے کہا کہ ایران کی جانب سے جواب دیے جانے کے باوجود بعض ممالک بہانہ تراشی کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، حالانکہ ان کے پاس موجود ہزاروں ایٹم بموں کے مقابلے میں ایک بم کی کیا افادیت ہو سکتی ہے، جبکہ ایران ایٹم بم کی تیاری پر بھی ہرگز یقین نہیں رکھتا. انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی کے خطے میں اسرائیل اور دیگر علاقوں میں بعض ملکوں کے پاس ایٹم بم موجود ہیں، لیکن امریکہ کے ان سب ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم ہیں، لہذا سوال یہ ہے کہ اگر ایٹم بم رکھنا برا اور ناقابل قبول ہے تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھی ایسا کیوں نہیں ہے. صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے واضح کیا کہ سامراجی طاقتیں ایرانی عوام کی دیرینہ دشمن ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کو مشرق وسطی میں اپنے تسلط کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتی ہیں، ورنہ یہ طاقتیں ماضی کے ایران میں آمریتوں کی حمایت کرتی رہی ہیں اور انہیں آزادی اور انتخابات سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی.
وینزویلا کے صدر نے ایران کے صدر کی میزبانی کرنے والے لاطینی امریکہ کے ملکوں کے خلاف امریکہ کی اعلان کردہ پابندیوں کی مذمت کی ہے. صدر ہوگو چاویز نے سرکاری ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حکام کی خام خیالی ہے کہ لاطینی امریکہ کے ممالک واشنگٹن کے زیر تسلط ہیں اور امریکہ اس خطے کے ملکوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے. صدر ہوگو چاویز کا یہ بیان امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان وکٹوریا نولینڈ کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کے صدر ڈاکٹر احمدی نژاد کی میزبانی کرنے والے لاطینی امریکہ کے تین ملکوں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. صدر ہوگو چاویز نے صدر ڈاکٹر احمدی نژاد کے دورے کے مخالفین کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر باراک اوباما ان ملکوں کا دورہ کرتے تو یہ گروہ ضرور اس بات کا خیر مقدم کرتا. ہوگو چاویز نے کہا کہ اس گروہ کو معلوم نہیں کہ امریکی صدر کئی جنگوں کے بانی ہیں اور وہ ہمیں ایٹمی جنگ کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. واضح ہے کہ صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے گزشتہ ہفتے لاطینی امریکہ کے ملکوں وینزویلا، نیکاراگوا، کیوبا اور ایکواڈور کا کامیاب دورہ کیا ہے. قائد انقلاب اسلامی کے مشیر اعلی نے کہا ہے کہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران کو کوئی خطرہ ہوا تو وہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے مختلف طریقے استعمال کرے گا. جنرل سید یحییٰ رحیم صفوی نے امریکی صدر باراک اوباما کی جانب سے قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کو لکھے گئے خط کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آبنائے ہرمز عالمی تجارت اور عالمی توانائی کے لیے ایک اہم آبی گزرگاہ ہے اور دنیا کا 23-27% تیل اسی علاقے سے ہو کر دیگر علاقوں تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کی سب سے بڑی طاقت ہے اور عالمی سطح پر انرجی کی سیکورٹی کا ضامن ہے اور وہ اس سیکورٹی کو ایک اجتماعی سیکورٹی سمجھتا ہے۔ ادھر وزارت خارجہ کے ترجمان رامین مہمان پرست نے بھی اتوار کے روز اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکیوں نے 3 طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران تک خط یا خط کا مضمون ارسال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مندوب سوزن رائس نے ایران کے مستقل مندوب محمد خزائی کو ایک خط ارسال کیا ہے، تہران میں سوئٹزرلینڈ کی سفیر نے بھی یہی بات ایران تک پہنچائی ہے، اور اسی طرح عراق کے صدر جلال طالبانی نے بھی امریکیوں کا پیغام ایرانی حکام تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا اسلامی جمہوریہ ایران نے اس خط کا جواب دیا ہے، کہا کہ نہیں، ابھی اس خط کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اگر ضروری سمجھا گیا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ تہران کی شریف ٹیکنیکل یونیورسٹی میں بسیجی طلبا کی یونین کے صدر نے کہا ہے کہ اس یونیورسٹی کے 300 طلبا نے اپنا مضمون تبدیل کرنے کا فارم بھر کر یونیورسٹی انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ انہیں ایٹمی سائنس میں جانے کی اجازت دی جائے۔ محمد سعید سرفراز نے ایک خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس یونیورسٹی کے 300 طلبا نے شہید مصطفیٰ احمدی روشن کی آخری رسومات کے موقع پر فارم بھر کر اپنا مضمون تبدیل کرنے اور ایٹمی سائنس پڑھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی نظام کے دشمنوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ احمدی روشن جیسے افراد کی شہادت سے یونیورسٹیوں میں ہزاروں احمدی روشن پیدا ہوں گے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے اعلی دہشت گردوں نے بدھ 11 جنوری کو تہران میں ایٹمی سائنسداں پروفیسر مصطفیٰ احمدی روشن کو شہید کر دیا تھا۔ ایرانی قوم کے دشمن اس سے قبل مسعود علی محمدی، مجید شہریاری اور داریوش رضائی نجات جیسے ایٹمی سائنسدانوں کو بھی دہشت گردانہ کاروائیوں میں شہید کر چکے ہیں۔ اسرائیلی حکام اور امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعض امیدواروں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ایرانی سائنسدانوں کا قتل ہی ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول سے روکنے کی واحد راہ ہے۔ پاکستان میں عدالت عظمیٰ نے وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کے انہیں عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے این آر او پر عمل درآمد کیس کی سماعت کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف عدالت کی توہین کا نوٹس جاری کر کے انہیں 19 جنوری کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم کو سیکشن 17 کے تحت سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا ہے۔ یہ نوٹس این آر او عمل درآمد کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل کو 20 منٹ کی مہلت دینے کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس نوٹس میں کہا ہے کہ وزیر اعظم بذات خود عدالت میں پیش ہوں۔ سپریم کورٹ کے نوٹس کے بعد حکومت کی اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم اتحادی جماعتوں کے ارکان کے ساتھ عدالت میں حاضر ہو کر اپنا موقف پیش کریں گے۔ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی بات چیت کا 15واں دور نئی دہلی میں شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات کے اس دور میں سرحدی تنازعات کے علاوہ دو طرفہ معاملات اور عالمی مشکلات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر شیو شنکر مینن اور چین کے پولیٹ بیورو کے رکن دائی بین گو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات میں سرحدی نقشے کی تیاری کے امکان اور سرحدی علامات نصب کرنے کے معاملات کا جائزہ لیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان اور چین دو روزہ مذاکرات کے دوران مشترکہ سرحدی میکانزم کے قیام اور نئی دہلی بیجنگ ہاٹ لائن قائم کرنے کے معاہدے پر بھی دستخط کریں گے۔ عراق میں کار بم کے ایک دھماکے میں کم از کم 8 افراد مارے گئے ہیں۔ موصول اطلاعات کے مطابق شمالی عراق کے صوبے نینوا کے شہر موصل میں برتلا نامی علاقے میں واقع ایک رہائشی کالونی میں پیر کے روز کار بم کا ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں 8 افراد کے جاں بحق ہونے کے علاوہ متعدد دیگر زخمی بھی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے کئی افراد کی حالت تشویشناک ہے جس کے سبب جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ واضح رہے کہ نینوا صوبہ عراق کے سب سے زیادہ بدامنی والے علاقوں میں سے ایک ہے اور یہاں فوجیوں اور عام شہریوں پر آئے دن دہشت گردانہ حملے ہوتے رہتے ہیں۔ عراق سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد اس ملک میں تشدد کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب سمیت علاقے کے بعض عرب ممالک عراق میں دہشت گردوں کی پشت پناہی اور انہیں اسلحے فراہم کر رہے ہیں۔ بحرین کی انقلابی قوتوں نے ملک کی شاہی حکومت کی جانب سے بلائے جانے والے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق بحرین کے انقلابیوں نے سعودی عرب کے حمایت یافتہ بادشاہ کے بیان پر احتجاج کرتے ہوئے اس اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، جس میں شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے مخالفین کو شرکت کی دعوت دی تھی۔ انقلابیوں کا کہنا ہے کہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کی تقریر ان کی توقعات پر پوری نہیں اترتی۔ ایک ایسے وقت میں بحرین کے انقلابیوں کو ملک کے سیکورٹی فورس اور سعودی فوجیوں کی مدد سے کچلا جا رہا ہے، جبکہ سرکاری ٹیلی ویژن نے دعویٰ کیا ہے کہ شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے ارکان پارلیمان اور مجلس شورا کو دیا ہے کہ قومی ڈائیلاگ کی بنیاد پر ملک کے آئین میں اصلاحات کی جائیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے حمایت یافتہ بحرینی بادشاہ نے کہا ہے کہ اصلاحات کے نتیجے میں حکومت کی تشکیل میں عوام اور پارلیمان کے کردار کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں عوام نے ایک بار پھر مظاہرے کر کے سعودی حکومت کی جانب سے آزادی اظہار رائے پر دی جانے والی دھمکیوں کی مذمت کی ہے۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عوامیہ نامی علاقے میں ہونے والے ان مظاہروں میں شرکت کرنے والوں نے آزادی اظہار رائے کی حمایت کرتے ہوئے ملک میں جاری امتیازی پالیسیوں اور ناانصافی کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مظاہرین نے اسی طرح جمعرات کے روز ہونے والے مظاہروں کے دوران سعودی سیکورٹی فورس کی فائرنگ کی بھی مذمت کی، جس میں ایک 22 سالہ نوجوان شہید ہو گیا تھا۔ واضح رہے کہ نومبر 2011 سے سعودی عرب کی سیکورٹی فورس کے ہاتھوں 5 افراد کی شہادت کے بعد حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ مصر میں صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا عمل اپریل کے اواسط میں شروع ہوگا اور صدارتی انتخابات جون کے اواسط میں منعقد ہوں گے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق مصر میں برسر اقتدار اعلی فوجی کونسل کے ایک رکن محسن فنجری نے کہا ہے کہ وزیراعظم کمال جنزوری کی موجودہ حکومت کے مستقبل کا فیصلہ نیا صدر اور پارلیمنٹ کی منتخب اراکین کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مصر کا سیاسی نظام صدارتی نظام ہے اور حکومت کی تشکیل صدر کے خصوصی اختیارات میں سے ہے۔ واضح ہے کہ مصر کی اعلی فوجی کونسل نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ 30 جون سے پہلے ہی اقتدار نئے صدر کو سونپ دے گی۔ مصر میں 3 مرحلوں میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات لگ بھگ پورے ہو چکے ہیں اور سینٹ کے انتخابات 29 جنوری سے 22 فروری کے درمیان منعقد ہوں گے۔ ہندوستان کی قومی کونسل برائے فروغ اردو کے ڈائریکٹر نے ایک پریس کانفرنس میں کونسل کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے اردو زبان میں جدید تقاضوں کے مطابق سہولیات فراہم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ممبئی سے علی عباس وفا۔
قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اردو کے فروغ کے لیے ممبئی کے پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور انجمن اسلام اور مہنامہ گلبوٹے کے اشتراک سے فروغ اردو کے لیے ممبئی کے پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر محمد حمید اللہ بھٹ نے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے اقراض و مقاصد کو ذکر کرتے ہوئے سحر عالمی نیٹ ورک سے مخاطب ہوئے۔
یہ تو مرکزی سرکار حکومت ہند کی پالیسی ساز ادارہ ہے، اس کا بنیادی کام ہے کہ حکومت ہند کو وہ مشورے دینا جس سے کہ اردو زبان، اردو تعلیم اور اردو کلچر کو توقع ملے۔ سب سے بڑا کام ہمارا یہ ہے کہ اردو میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرنا، کیونکہ اگر آپ انگریزی میڈیم کے صرف آپ ہی کمپیوٹر نہیں چلا سکتے، آپ ہی لیپ ٹاپ استعمال نہیں کریں گے، یہ حق بنتا ہے اردو والے کا بھی، تامل والے کا بھی، کشمیری کا بھی اور مراٹھا بولنے والے کا بھی۔ اس کے بعد جو روزگار کے نئے اوسر ہیں، جیسے ڈی ٹی پی آپریٹرس ہیں، گرافک ڈیزائنرس ہیں، وہ سب یہ اردو والوں میں ودیت ہے، ان کو یہ ورثے میں ملی ہے یہ خوبصورتیاں۔ جیسے ہمارا جو کیلیگرافی آرٹ ہے، اس کیلیگرافی آرٹ کو گرافک ڈیزائن سے جوڑنا بہت ضروری ہوگا تاکہ اس کو کمرشلائز کر کے انٹرپرینرشپ پیدا کی جائے۔ اس کے بعد جو پورے جو تانا بانا ہے ملک کا اردو کا، چاہے وہ اردو اکیڈمیاں ہوں، اردو ادارے ہوں، اردو اسکولز ہوں، ان میں ایک نیٹورکنگ پیدا کرتا ہے جس میں ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ اس وقت قومی کونسل ہندوستان میں 26 ریاستوں میں 1000 جگہوں سے میں 318 ڈسٹرکٹس میں کام کر رہی ہے۔
محمد حمید اللہ بھٹ نے سہر عالمی نیٹورک سے مزید کہا.
ہمارا سارا جو انشنٹ انڈیا ہے وہ سنسکرت میں محفوظ ہے، پھر 1000 سال پورے کا پورا وہ اردو کا ہے، عربک کا ہے، اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بلینڈنگ کو، جو سچ مچ یہاں پر ہندوستان میں بلینڈنگ ہو، اس کا اظہار کا اگر کوئی میڈیم ہے تو وہ اردو ہے، تو اس پوری نیشنل آئیڈینٹی کو اردو کے تناظر میں پیش کرنا سب سے بڑا مقصد.
کیمرہ مین محمد عسکری کے ساتھ علی عباس وفا، سحر عالمی نیٹورک، ممبئی.
امریکی پولیس نے تشدد سے کام لیتے ہوئے ایک بار پھر کیلیفورنیا میں وال اسٹریٹ مخالفین کو گرفتار کر لیا ہے. سن فرانسسکو میں پولیس نے کم از کم 6 افراد کو گرفتار کیا ہے جو ویلز فارگو بینک کی جانب سے گھروں کی قرقی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. مظاہرین اپنی گرفتاری سے پہلے مذکورہ بینک کے سامنے کیمپ اور پینل نصب کیے بیٹھے اور بینک کے سربراہ سے ملاقات کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. دنیتنا آکلینڈ کے سٹی ہال کے باہر پرامن مظاہرہ کرنے والے 2 افراد کو بھی پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا ہے. اس مظاہرے میں 100 سے زیادہ لوگ شریک تھے اور ملک بھر میں پولیس کے ہاتھوں وال اسٹریٹ مخالفین کی گرفتاریوں کی مذمت میں نعرے لگا رہے تھے. امریکہ میں قبضہ کرو تحریک کا آغاز نیو یارک میں 17 ستمبر کو وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو تحریک کے نام سے ہونے والے ایک بڑے مظاہرے کے بعد ہوا ہے. وال اسٹریٹ مخالفین امریکہ میں جاری معاشی بدحالی اور بڑی بڑی سرمایہ دار کمپنیوں کی مالی بدعنوانیوں کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. امریکی پولیس کی جانب سے وال اسٹریٹ مخالفین کے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کے باوجود قبضہ کرو تحریک کا دائرہ نہ صرف پورے ملک میں پھیل گیا ہے بلکہ آسٹریلیا، برطانیہ، جرمنی، اٹلی، آئرلینڈ، پرتگال اور دوسرے یورپی ملکوں میں بھی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں. یونان میں حکومت کی پالیسیوں کے مخالفین نے دارالحکومت ایتھنز میں اجتماع کیا، جس کے بعد پولیس سے ہونے والی ان کی جھڑپ میں 1 شخص زخمی ہو گیا. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایتھنز میں پارلیمنٹ کے سامنے مشہور سینڈگما چوک پر ان افراد نے اتوار کی رات اجتماع کیا، جس کے بعد پولیس نے انہیں وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، جس کے دوران ہونے والی جھڑپ میں 1 شخص بری طرح سے زخمی ہو گیا. یونان میں زیادہ تر لوگ حکومت کی اقتصادی کفایت شعاری کی پالیسی کے خلاف ہیں. مخالفین نے پولیس سے جھڑپ اور سینڈگما چوک سے ہٹنے کے بعد کہا کہ وہ اپنی مخالفت جاری رکھیں گے اور جب تک حکومت معاشی کفایت شعاری کی پالیسی کو ختم نہیں کرتی وہ پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کرتے رہیں گے. اسی طرح کے مظاہرے یونان کے دوسرے بڑے شہر سالونیک میں بھی ہوئے ہیں. واضح رہے کہ یونان کی حکومت نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشی کفایت شعاری کی پالیسی اختیار کی ہے. امریکی بینک جے پی مورگن کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے براعظم یورپ کو عالمی معیشت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے. پریس ٹی وی کے مطابق جے پی مورگن کے مینیجنگ ڈائریکٹر جیمی ڈیمون نے یورپ کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی بحرانوں پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں فوری راہ حل کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مشکل جتنا طول پکڑے گی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. انہوں نے واضح کیا کہ یورپی ملکوں کو اس بحران پر قابو پانے کے لیے واضح کفایت شعاری کی پالیسیاں اپنانی ہوں گی. انہوں نے کہا کہ یورپی مرکزی بینک کو اسپین اور اٹلی جیسے ملکوں کی پہلے سے زیادہ مالی حمایت کرنا چاہیے. جیمی ڈیمون نے کہا کہ ان کا بینک اپنے یورپی شرکا کے ساتھ ہونے والے تمام معاہدوں کا اثر نو جائزہ لے رہا ہے. نیو یارک میں قائم کریڈٹ سروے انسٹیٹیوٹ نے یورو زون کے 9 ملکوں کی کریڈٹ ریٹنگ میں کمی کر دی ہے. یورپ کو سن 2008 سے شدید مالی بحران کا سامنا ہے، جس میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے. اور آخر میں ایک بار پھر اہم ترین خبروں کی سرخیاں. اقوام کا مفاد اس میں ہے کہ تسلط پسند طاقتوں کی پیروی نہ کی جائے. ایکواڈور کے میڈیا سے صدر مملکت کا انٹرویو. ایران علاقے کا طاقتور ترین ملک اور اب نائے ہرمز کا محافظ ہے. قائد انقلاب اسلامی کی مشیر اعلی کی گفتگو. اور پاکستان سپریم کورٹ میں این آر او کیس کی سماعت. وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس، عدالت میں حاضر ہونے کا حکم. ناظرین، اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. و ناصر.